بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہمارا موضوع، جیسا کہ آپ سب سن چکے، قرآن کریم سے کیسے استفادہ کیا جائے. استفادہ کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا یا فائدہ طلب کرنا. قرآن مجید سے استفادہ کیسے کیا جائے، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کے اندر وہ اصل چیز کون سی ہے، وہ اصل فائدہ کون سا ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے. پہلے اس کا پتہ چلے اور پھر اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. قرآن کے بارے میں بہت سارے فائدے تصور کیے جا سکتے ہیں. بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو قرآن کریم کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. تو ہم جس فائدے کو بھی مد نظر رکھیں گے، پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی اسی کے مطابق کریں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ قرآن مجید جب میں کوئی کام کرنے لگوں، اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کرنے لگوں، یا کوئی پراپرٹی وغیرہ خریدنے لگوں، یا کوئی بزنس کی ڈیل کرنے لگوں، تو قرآن سے استخارہ کروں، یہ ایک فائدہ ہے جو انسان بعض مد نظر رکھتے ہیں. تو اب جب ہمیں فائدہ پتہ چل گیا، ہم نے فائدہ ایک ذہن میں بنا لیا، اس کا اسی کے مطابق ہم کوشش بھی کریں گے. اور وہ کوشش کیا ہوگی، جب بھی ٹائم آئے گا کسی مولانا کو فون کریں گے یا اس کے پاس چلے جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہمیں استخارہ کر کے دے دیجیے. تو فائدہ استخارہ اور طریقہ مولانا سے جا کے کروا لو. کسی کے ذہن میں یہ فائدہ ہے کہ مثلاً قرآن کی کسی صورت کا تعویذ بنا لو تو پیسے رزق میں کافی برکت ہو جاتی ہے، تو یہ فائدہ ہے. کیسے کرنا ہے، کہیں سے جا کے چاندی کا یا کسی اور چیز کا تعویذ بنانا ہے اور اس کے اندر کاغذ پہ زعفران سے یا عرق گلاب سے لکھ کے مثلاً قرآن ڈالنا ہے، وہ صورت ڈالنی ہے، پھر اس کو پیک کر کے یا گلے میں ڈال لینا ہے اور یا بازو کے ساتھ باندھ لینا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں. بعض کی نظروں میں قرآن کا یہ فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد کام آتا ہے مردے کو، چاہے مردے نے ساری زندگی قرآن کو کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھائی ہو، لیکن جب مر جائے تو قرآن اس کو بہت فائدہ دے گا. اور اس کا طریقہ کیا، یہ فائدہ ہو گیا، اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر اس کے اپنے بچوں کو نہیں بھی قرآن پڑھنا آتا، اس نے کبھی نہیں سکھایا، خود بھی نہیں پڑھا، بچوں کو بھی نہیں سکھایا، تو مدرسے سے بچے امپورٹ کیے جائیں، ان کو اچھا سا کھانا کھلایا جائے اور ان سے قرآن پڑھا کے ابا کو یا دادا کو جنت میں پہنچایا جائے. ایک یہ فائدہ ہے اور اس کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل قرآن کا فائدہ ہے کیا جسے میں نے حاصل کرنا. پہلے فائدے کو مشخص کریں, پہچانیں, اور پھر اس کے مطابق طریقہ بھی اختیار کریں. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے, یہ 29 نمبر آیت ہے, 29 نمبر آیت ہے سورۃ صاد کی. سورۃ صاد اگر کسی کو ایڈریس نہ پتا ہو تو جانی پہچانی جگہ کا نام بتاتا ہوں. یہ سورہ یاسین کے بعد ایک سورت آتی ہے, اگلا سٹاپ سورہ صاد ہے. ٹھیک ہے, سورہ یاسین کے سٹاپ کا تو سب کو پتہ ہے, اس کا اگلا سٹاپ ہے سورہ صافات, اور اس کا اگلا سٹاپ ہے سورہ صاد. اس کی آیت نمبر 29 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ خود, کوئی اور نہیں, خود بتا رہے کہ یہ قرآن بڑی پر فائدہ کتاب ہے, اور پھر یہ بھی بتا رہے کہ یہ فائدہ کیسے ملے گا. آپ غور کریں, فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن, یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اے رسول نازل کیا ہے, مبارکن بابرکت. یہ ایک ایسا لفظ ہے برکت جس کے ہر کوئی پیچھے ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ برکت کا ہمارے ذہن میں کیا تصور ہے قرآن سے, اور اللہ کیا تصور پیش کر رہا ہے قرآن کی برکت اصل میں ہے کیا. چونکہ ہم نے قرآن سے برکت لینے والے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو اپنی تنخواہ کے پیسوں میں سے کچھ نوٹ قرآن میں رکھتے ہیں اور اس سے برکت ہوتی ہے, یعنی انکم میں اضافہ ہو جائے گا. تو کئی برکت کے تصور ہو سکتے ہیں ہمارے ذہن میں, اور پھر اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی ہم نے کئی ہو سکتا ہے اپنا لی ہوں, لیکن سب سے زیادہ سمجھداری یہ ہے کہ پہلے قرآن نازل کرنے والی ذات کا بیان سن لیں کہ یہ قرآن کو جو مبارک اللہ فرما رہا ہے, مبارک یعنی برکت والا, یعنی فائدے والا, تو آیا اس نے خود بھی بتایا کہ یہ برکت کیا ہے؟ اور جب وہ برکت ہمیں پتہ چل جائے, وہ فائدہ ہمیں پتہ چل جائے, پھر ہم استفادہ کیسے کریں, یعنی وہ فائدہ حاصل کیسے کریں, طلب کیسے کریں, خود بخود پھر اس طرف ہم حرکت کریں گے اور موو کریں گے اور کوشش کریں گے. تو فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے اے رسول جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا, مبارکن بابرکت کتاب ہے, اور پھر فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ, اس لیے نازل کیا ہے اے رسول تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں, اس لفظ کو اچھی طرح جان لیں, لیدبرو آیات ہی, تاکہ تدبر کریں اس کی آیات میں. یہ طریقہ بتا رہا ہے اللہ, جو فائدہ میں نے رکھا ہے, جو برکت میں نے اس کتاب میں رکھی ہے, وہ کیسے ملے گی؟ از راہ تدبر. اور تدبر کا سادہ معنی کیا ہے سمجھنے کے لیے اردو میں؟ از راہ غور و فکر. یہ راستہ ہے اس فائدے کو حاصل کرنے کا. باقی مثلا کل خانی یا تعویذ یا فلان وغیرہ وغیرہ, یہ اللہ نے قرآن میں کم از کم کئی بیان نہیں کیے. تو سب سے بڑا جو فائدہ ہے قرآن کا, اصل فائدہ جو ہے قرآن کا, وہ کیا ہے؟ وہ کس راستے سے ملے گا؟ پہلے راستہ بتا دیا, تدبر کے ذریعے وہاں تک پہنچو گے. کہاں تک پہنچیں گے؟ کیا ہے وہ فائدہ؟ فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ نصیحت حاصل کرے صاحبان عقل. پس قرآن کا اصل فائدہ نصیحت ہے. قرآن کا اصل, مختلف نام رکھے ہیں قرآن نے, نصیحت کہا ہے, یاد دہانی کہا ہے, ہدایت کہا ہے, بیان کہا ہے, حق و باطل میں فرق کرنے والا کہا ہے فرقان, نام مختلف ہیں، مختلف چیزیں مد نظر رکھی گئی ہیں، مختلف خصوصیات مد نظر رکھی گئی ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہے، اور وہ ہے وہ بات جو اللہ آپ سے کرنا چاہتا ہے، ہم سے کرنا چاہتا ہے، وہ پیغام جو اللہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس قرآن کا اصل فائدہ ہے، اور اس فائدے تک پہنچنے کا راستہ تدبر ہے۔ یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لفظ تدبر کا معنی یہ میرے سامنے کچھ عرصہ پہلے ایران کے سفر میں قم المقدسہ میں ایک بڑی مختصر سی بکلیٹ کہہ لیں، بک بھی نہ کہیں، کتابچہ، کتاب بھی نہیں، تو ایک بک شاپ میں اس پر نگاہ پڑی، اور اس کی جو ہیڈنگ تھی، اس کا جو سر ورک تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، کتاب کا نام تدبر در قرآن، یعنی قرآن میں تدبر، یہ اس کا عنوان، اور اس کے نیچے اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے، کیا اور کیسے قرآن میں تدبر کیا جائے۔ بس ہمارا موضوع ذہن میں رہے، قرآن سے کیسے استفادہ کرنا، استفادے کا لفظ فائدے سے ہے، تو استفادے سے پہلے یہ تو پتا ہو فائدہ ہے کیا جو مجھے حاصل کرنا ہے، اگر وہی تصور غلط ہو تو بندہ کسی اور طرف انرجی لگاتا رہے گا۔ تو فائدہ ہم نے پوچھا اللہ سے، خود قرآن سے خود پوچھا کہ کیا فائدہ ہے، کون سی برکت رکھی ہے آپ نے اس قرآن میں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ برکت اس کی نصیحت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ تدبر ہے، اور تدبر کا سادہ معنی ہم نے کیا بتایا، غور و فکر۔ قرآن میں تدبر کیا ہے، کس طرح کیا جائے، طریقہ کیا ہو، اور اس کے بعد جو اس کتاب میں اس کو دیکھ کر پھر جس نے مجھے زیادہ مجبور کیا کہ اس کو حتماً لے لیا جائے، وہ تیسری لائن تھی، اور وہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن میں تدبر کیسے کیا جائے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، تدبر کہتے کس کو ہیں، اس کے بارے میں رہبر معظم انقلاب نے جتنے بیانات دیے ہیں، جتنی سپیچز کی ہیں قرآن میں تدبر کے بارے میں، ان کو لے کر اس بکلیٹ میں جمع کر دیا گیا۔ تو ایک معتبر ترین اور ایک اوتھینٹک ترین شخصیت ہمارے آج کے زمانے میں، ان کے الفاظ میں تدبر کو، تدبر کے معنی کو، اور تدبر کی کیفیت کو، تدبر کرنے کے طریقے کو، یعنی استفادے کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز جو ہمیں یہاں پر سمجھ آئے گی، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو قرآن کے بارے میں وہ پروپیگینڈا جو ہم سنتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر قرآن کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا، بندہ ڈر جاتا ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ رہبر معظم کے ان بیانات سے اور ایک اور چیز واضح ہوگی، اور ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن مجید کی تفسیر جسے ہم کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور تدبر جسے کہتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ وہ چیز جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے علوم پڑھے جائیں، ادبیات عرب پڑھے ہوں، معنی و بیان پڑھا ہو، فلان پڑھا ہو، فلان پڑھا ہو، روایات پڑھی ہوں، احادیث ہمارے سامنے ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی لسٹ ہے اس ساری کا تعلق تفسیر سے ہے، تدبر سے نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی تفسیر کرنا ایک خاص گروہ کا کام ہے جو یہ سارے علوم کو اچھی طرح دیکھ چکا ہو، وہ بندہ تفسیر کرتا ہے. لیکن تدبر کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تدبر اللہ نے تمام انسانوں کو حکم دیا، جیسا کہ خود اس آیت میں کیا کہا گیا، اے رسول یہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. کوئی شرط نہیں بتائی، صرف اتنا بتایا عقل ہونی چاہیے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. اور خود بخود ہم بڑے سمپل طریقے سے ایک بات اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ عقل بھی ہو اور پتہ بھی ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے. دنیا کا سب سے، پاکستان کا سب سے عقل مند بندہ جس کو چائنیز زبان نہ آتی ہو، اس کو چینی کے سامنے بٹھا دے اور کہے کہ اپنی عقل سے سمجھو، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. الفاظ سمجھ آئیں گے تو عقل کام شروع کرے گی، ورنہ صرف چینی کی برکت اور ثواب ہی ملے گا اور کوئی چیز نہیں ملے گی. اور اینڈ میں جا کے اس کا ماتھا چوم کے برکت لے لے گا جس نے چائنیز زبان بولی. عقل چاہیے جو بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ چاہیے، اور بالآخر حتمن اس زبان سے آشنائی چاہیے. یا تھوڑا نچلے لیول پر آ جائیں تو ترجمے کی شکل میں، کہ یہ بھی خود رہبر معظم نے فرمایا کہ جن کو عربی نہیں آتی وہ تراجم سے استفادہ کریں. وہ یہ نہیں کہ اب عربی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے قرآن ہم نے سمجھنا ہی نہیں. نہ، بڑے علماء نے زحمت کی اور قرآن کو مختلف زبانوں میں، لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قرآن کے ترجمے کر دیے. ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بیسیوں ترجمے موجود ہیں. اردو زبان میں کئی ترجمے موجود ہیں. تو تدبر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ تدبر کی ریکوائرمنٹ عقل ہے، اور تدبر کی ریکوائرمنٹ اس زبان کا آنا ہے، یا کم سے کم ترجمے کا ہمارے سامنے ہونا. اب آئیے، ہم نے تدبر کا سمپل اردو میں معنی کیا غور و فکر. اب ذرا تھوڑا سا گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ تدبر کا مطلب ہے کیا. تدبر کا لفظ نکلا ہے دبر سے. دبر کہتے ہیں کسی چیز کی پشت کو، بیک کو. جب زلیخا نے حضرت یوسف کا پیچھا کیا تو قرآن مجید وہاں پہ فرماتا ہے وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ، اور اس عورت نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی. اور بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے کہا کہ عزیز مصر سے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض من قبلن، قبل سامنے کو کہتے ہیں، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پشت سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچ ہے اور یہ عورت جو ہے یہ غلط کر رہی. دبر یعنی بیک، یعنی پشت. اس دال، بے اور رے سے ایک اور لفظ بنتا ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، اور وہ ہے تدبیر. ہم کہتے ہیں نا بڑی مشکل میں پھنس گئے ہوں، کوئی تدبیر کرو نکلنے کی. تدبیر کیا ہے؟ اب دبر کا معنی بیک، پشت آپ مد نظر رکھیں. آپ جب چند چیزوں کو ایک خاص مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہو، اس مقصد پر پہنچنے کے لیے آپ چند چیزوں کو ایک کے پیچھے دوسری، اس کے پیچھے تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح ان کو جوڑ دیتے ہو، ایک کے بعد ایک، ایک کی پشت پر ایک، اور ان کو اس طرح جوڑ دیتے ہو، ایسے پلان سے جوڑتے ہو، ایسی ترتیب سے جوڑتے ہو. پھر ذہن میں رکھیے، ایک کے بعد ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے جوڑ دیتے ہو کہ اس جوڑنے کے نتیجے میں آپ اپنے ذہن میں موجود مقصد تک پہنچ جاتے ہو. کیسے؟ مثال دے رہا ہوں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، کوئی بات میرے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن تک پہنچانی ہے میں نے، تو اللہ نے انسان کو بیان کی طاقت سے نوازا ہے. علمہ البیان، بیان کا طریقہ انسان کو اللہ نے بتا دیا، زبان دی ہے، مختلف زبانیں ہیں. یہ ساری زبانیں کیا کرتی ہیں؟ اور کتنا زبردست بغیر سوچے بندہ فر فر بول رہا ہوتا ہے اور اگلا بندہ کیچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے، کون سے معانی اپنے ذہن سے میرے ذہن میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بولنے والا ہو یا آپ بولے نہیں لکھیں، ایکچولی آپ ایک تدبیر کر رہے ہوتے ہو۔ یہ اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے، اللہ نے ایسی صلاحیت انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم کھولیں، اس کا پوسٹ مارٹم کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک جملہ ایک بڑی منظم تدبیر ہے۔ کیسے تدبیر ہے؟ پہلے میں ایک لفظ کو رکھتا ہوں، اس کے پیچھے دوسرے کو، اس کے پیچھے تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، جملہ بنا دیتا ہوں خاص ترتیب میں۔ اگر وہ خاص ترتیب میں الفاظ کو نہ رکھوں تو پھر وہ جیسے امتحانوں میں سوال آتا ہے، ان ورڈز کو ارینج کر کے تو سینٹنس بنائیں، وہ تدبیر نہیں ہوتی، وہ تدبیر خراب کی ہوتی ہے، ترتیب خراب کی ہوتی ہے۔ آپ اس کو جناب گیس کرتے ہو، الفاظ کو اپنی جگہ پہ کرتے ہو اور ایک جملہ بنا لیتے ہو۔ تو بولنے والے نے یا لکھنے والے نے ایک تدبیر کی الفاظ کے ساتھ، اس نے الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں، ایک کے بعد، میں آج نہیں آؤں گا بلکہ میں کل آؤں گا، یہ ترتیب کے ساتھ اس نے رکھے، اور یہ اس نے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ کے کانوں نے سنے، یہی لفظ آپ کے دماغ تک پہنچ گئے۔ اب آپ ان الفاظ کی ترتیب کو ڈیکوڈ کرتے ہو، آپ کا دماغ ڈیکوڈ کرتا ہے، الفاظ کو لیتا ہے، دیکھتا ہے یہ الفاظ ہے، پہلے یہ آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا، ترتیب دیکھتا ہے، اور یہ ترتیب مجھے کیا میسج دے رہی ہے، اور آپ کے ذہن میں وہ معنی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آ جاتا ہے کہ یہ بندہ آج نہیں آئے گا بلکہ کل آئے گا۔ بولنے والا تدبیر کر رہا ہے، الفاظ کو ارینج کر رہا ہے، ایک کی پشت پر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور جو ان الفاظ سے معنی سمجھنے کی کوشش ہے اسے تدبر کہتے ہیں۔ یعنی بولنے والا تدبیر کرتا ہے، جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھنے کے لیے جو کرتا ہے اسے تدبر کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اگر جملہ بڑا سادہ سا ہو تو غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کرتا ہے ہمارا دماغ غور، لیکن اتنا سمپل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فیل نہیں ہوتا، ہمیں رکنا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، کوئی ہمیں کہے او یار بات سن، اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ توجہ کیجئے گا، ایک دفعہ ایک انتہائی بڑا عالم، ایک مفکر، ایک حکیم ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور وہ ہم سے بات کرتا ہے، اب ہم یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اعتقاد یہ ہو کہ بڑا تجربے کار آدمی ہے اور جناب بزنس میں کامیابی کے طریقے بتانے لگا ہے اور دنیا کا یہ مانا ہوا ہے، ایلون مسک ہے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا اور اس نے ہمیں بزنس میں کامیابی کے طریقے بتانے ہیں، اس کی یہ کمپنی، یہ فلان، اتنا بلینر آدمی ہے، تو جتنا جتنا یہ چیزیں ہمارے ذہن میں زیادہ ہوتی جائیں گی، اتنا اتنا ہماری توجہ، فوکس ہمارا، کہ یار ہم مس نہ کر دیں، پورے غور سے، توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو ہم کیچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تدبر ہے۔ تدبر یعنی سمجھنا، بندے نے جو الفاظ بولے ہیں ان الفاظ میں کیا میسج مجھ تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کوشش کو، اس عمل کو تدبر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ ایک تو ان الفاظ کا معنی مجھے پتا ہو، ان ورڈز کے میننگز مجھے پتا ہو، کہ یہ جو زبان بول رہا ہے، یہ زبان بولنے والے ان الفاظ سے کیا معنی لیتے ہیں، یہ پتا ہو، اور دوسری چیز عقل بھی میری کام کرتی ہو، کیونکہ جن کی عقل ٹھیک نہیں ہوتی وہ جتنی مرضی کوئی ان کو زبان آتی بھی ہو تو انہیں نہیں پتا چلتا کیا بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں تدبر کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے، کوئی علوم کی لسٹ نہیں چاہیے۔ اب میرے جیسا بے حیثیت بندہ اگر یہ بات کرتا ہے تو کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں حملہ کر دیتے اس پہ, اور جملہ کیا بولتے ہیں, بڑا جذبات کو بھڑکانے والا جملہ, اور ایک ایک مکتب اہل بیت کے پیروکار کو فوراً اس کے جذبات کو بھڑکانے والا جملہ, اور وہ جملہ کیا ہے, بغیر اہل بیت کی روایات کے قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا, سارے ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں اس, بات ہی ایسی ہے, ہو سکتا ہے ابھی بھی بعض پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی. تو وہ جو روایات کا مرحلہ ہے, بہت اچھی طرح توجہ کیجئے گا, فل اٹینشن مجھے دیجئے گا, روایات والا مرحلہ بعد کا ہے جسے تفسیر کہتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں تدبر کی, اور تدبر کیا ہے میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا, کیونکہ اللہ نے اس قرآن میں کافروں کو, قرآن کے منکروں کو, منافقین کو چیلنج کیا ہوا ہے, قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب بتائیے, وہ قرآن میں تدبر کرنے کے لیے روایات چاہیے ان کو, وہ رسول اللہ کے پاس جائیں گے کہ آپ بتائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اللہ کہہ رہا ہے تم اور یہ قرآن اس میں کرو غور, تمہاری زبان میں ہے, اور دیکھیں قرآن کن الفاظ میں فرماتا ہے, فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ پھر آگے اس کا ایک نتیجہ چیلنج کر رہا ہے اللہ, تم کرو, تم جو کہہ رہے ہو یہ قرآن بشر کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے, اور یہ تومتے لگا رہے ہو ہمارے رسول پر, چھوڑ دو, تم اس قرآن کو خود سامنے رکھ لو, کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یا اللہ تدبر کریں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ مثلا تو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, یہ بات ہی بتا رہی ہے, میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ چیلنج ہے ہی ان کو جو قرآن کو نہیں مانتے تھے, اللہ کا کلام, انہی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے, اگر یہ یعنی تم اس میں غور و فکر کرو تو جو تم بات کہتے ہو, جو تم تہمت لگاتے ہو, تمہیں پتہ چل جائے گا غلط ہے, تم خود اس کا ادراک کر لو گے قرآن میں تدبر سے. کون؟ جو قرآن کو مانتے ہی نہیں, وہ کون سی روایات سے استفادہ کریں گے؟ سوال, وہ تو دشمن ہے, وہ تھوڑی رسول پاک سے کہیں گے ہمیں میننگ بتاؤ اس کا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا, اللہ کا نہ ہوتا یہ کلام, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو یقیناً یہ اس قرآن میں بہت سارا, تھوڑا سا نہیں, تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ کثیر اس کی باتوں میں اختلاف پاتے. غور فرمائیے, آپ کوئی کوئی بندہ یہاں پر آ کے بٹھائے اور کہنا کہ یہ حیدر نقوی نے جو باتیں کرنی ہے نا, تم نے نوٹ کرنا ہے اس کی کون سی باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, یہ آپس میں ٹکرانے والی باتیں کرتا ہے. اب آپ کو جس نے بٹھایا ہے اس کے ذہن میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے تبھی آپ کو بٹھا سکتا ہے. نمبر ایک, آپ کو جو حیدر نقوی بول رہا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے, تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا ٹکرا رہی ہیں باتیں یا نہیں ٹکرا رہی. جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا وہ صرف سبحان اللہ کر سکتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. جیسے بعض اوقات میں درسوں میں یا مجالس میں پبلک سے سوال کرتا ہوں اور سوال کا جب انہیں جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں سبحان اللہ, تو بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا, سبحان اللہ کو اس کا کیا مطلب ہے, کیا کہہ رہے ہو, ہمیں آتا ہے اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہو یا نہیں آتا کہہ رہے ہو سبحان اللہ, جان چھوڑو آگے چلو, سبحان اللہ کی ڈھال سے اپنے آپ کو بچا لیتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو حتماً یہ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. یہ بات کن سے کی جا رہی ہے؟ مومنوں سے کہا جا رہا ہے, یہ تو کہا ہی ان سے جا رہا ہے جو قرآن پہ تہمت لگا رہے ہیں, رسول اللہ پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ اس نے خود گھڑا ہے. اللہ کہہ رہا ہے خود چیک کر لو. یہ ہے تدبر, تفسیر نہیں. تفسیر کے مرحلے میں روایات شامل ہوتی ہیں. تو یہاں تک کی بات انشاءاللہ تو آپ کے ذہنوں میں اگر واضح ہے، میں ایک گزارش کر دوں کہ آج کا جو یہ لیکچر ہے اس میں ہم سوال و جواب کا سیشن نہیں رکھیں گے، اور جو نیکسٹ دوسرا اور آخری سیشن ہے اس میں نسبتاً ٹائم ذرا زیادہ کر دیں گے سوال و جواب کا، تاکہ ہم اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ مکمل کر لیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی، انہی باتوں کو اب میں، یہ جو کتاب ہے اس میں نے بعض جملے نوٹ کیے ہوئے ہیں رہبر معظم انقلاب اسلامی، ان کے بیانات کے، تو وہ اب آپ کے سامنے، میں یہ فارسی میرے سامنے لکھی ہوئی ہے لیکن میں اس کو اردو کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ اب رہبر کے جملے فرماتے ہیں کہ قرآن کی وہ تلاوت مطلوب ہے، یعنی وہ چاہیے، وہ مطالبہ کیا گیا اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، کس طرح کی تلاوت کا مطالبہ کیا گیا. فرماتے ہیں قرآن کی وہ تلاوت مطلوب ہے کہ انسان تدبر کے ساتھ پڑھے، بس یعنی سمجھ کے پڑھ رہا ہو، چونکہ غور کرنا تبھی معنی دیتا ہے جب بات سمجھ آ رہی ہو، سمجھ ہی نہ آ رہی ہو تو غور کس پہ کرے. وہ پھر چائنیز والی مثال میں نے دے دی آپ. اور کلمات الہی کو سمجھے کہ ہماری نظر میں سمجھا جا سکتا ہے. یہ کام کیسے کرے؟ فرماتے ہیں قرآن کو کھولو، بیٹھ جاؤ. اب یہ پریکٹیکل بتا رہے، قرآن کو کھولو، آرام سے بیٹھ جاؤ، اور حضور قلب کے ساتھ، یعنی تمہارا ذہن، حضور قلب یعنی حضور توجہ، حضور قلب کے ساتھ 10 آیات، 20 آیات، 50 آیات، 100 آیات، جتنی تمہاری ہمت ہے پڑھو. اور کیسے پڑھو؟ فرمایا قرآن کو تدبر کرنے کے لیے، یعنی سمجھنے کے لیے اور استفادہ کرنے کے لیے پڑھو. یعنی یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا، یعنی جب آپ پڑھ رہے ہو سمجھ رہے ہو، اور جب سمجھو گے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر غور کرو گے کہ اللہ نے کیا کہنا چاہا. اس کے لیے اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے جو قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، ان پر ان کا سب سے بڑا اشکال، یعنی ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اصلاً اللہ کے جملوں پر رکتے ہی نہیں ہیں. وہ سپیڈ لگائی ہوئی ہے اب، کیونکہ میں نے 100 مرتبہ یاسین پڑھنی ہے، اس کو تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کیونکہ 100 دفعہ یاسین ختم ہوگی تو لنچ ملے گا. بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کو کیا پڑھی ہے کہ اس میں اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس پڑھ رہا یاسین ہے لیکن دماغ میں مرغا ہے، یا حلیم ہے یا بریانی ہے، جو بھی رکھی ہو نیاز میں انہوں نے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا بات کیا ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ سب سے بڑی مشکل، رہبر فرما رہے ہیں سب سے بڑی مشکل، یہ جو عام طور پر رائج ہے قرآن کے پڑھنے کا طریقہ، اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ رکتے ہی نہیں ہیں، ٹھہریں، دیکھیں کہ کس ہستی کی بات ہے، کتنی گہری بات ہوگی، کتنا زیادہ استفادہ ہوگا، بھاگ کے کہاں جا رہے ہو، رکو اس پر. پھر فرماتے ہیں اچھا، یعنی ایک مثال اور دے رہے ہیں تاکہ اور واضح کرے کہ کیوں قرآن کے جملات کو آہستہ آہستہ پڑھنا ضروری ہے. کہتے ہیں اچھا، تم جس وقت کسی بہت ہی بڑے دانا، حکیم، حکیم یہ دوائیوں والا نہیں ہوتا، حکیم یعنی دانا، بڑا مفکر، بڑا تجربے کار، جب آپ اس کی بات سنتے ہو یا کوئی بھی دانائی والی بات سنتے ہو،
تو ضروری ہے کہ توجہ سے سنو، اور بغیر توجہ کیے اصلاً انسان اس کہنے والے کی مراد نہیں سمجھ سکتا، چونکہ جو جتنے بڑے عالم ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، ان کے جملے اتنے ہی نپے تلے ہوتے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے وہ اپنی باتوں کو ادا کرتے ہیں. ایک بندے کو توجہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ پھر یہی کہے گا اینڈ میں، سبحان اللہ بڑی تقریر کی ہے، پلے کچھ نہیں پڑا ہوگا اس کو. تو اللہ کے کلام کو بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، پلے کچھ نہیں پڑتا. توجہ کے بغیر اصلاً انسان مراد کو نہیں سمجھتا. کوئی بھی کتاب اگر ایک پر مغز کتاب ہو، پر مغز کتاب یعنی پر مطلب، پر معنی، بڑی علمی باتیں، بڑی فکری باتیں، بڑی قیمتی باتیں اس کتاب میں کی گئی ہوں، اور خاص طور پر اگر کسی بہت بڑے دانا نے، کسی بہت بڑے حکیم نے اس کتاب کو لکھا ہو، تو یہی کیفیت ہونی چاہیے اسے پڑھنے کی. اگر سرسری پڑھو گے اور جلدی جلدی آگے چلتے جاؤ گے، اس میں سے کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آئے. آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ آپ ایک سٹوری بک پڑھ رہے ہو، تو ایک بچہ ہے وہ سٹوری بک پڑھ رہے ہیں، چھوٹی سی، جناب فلانا جادوگر، ٹارزن، تو یہ، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ وہ اپنے سلیبس کی کتاب پڑھ رہا ہے، مثلا فزکس کی کتاب کھولتا ہے، بایولوجی کی کتاب کھولتا ہے، اس طرح پڑھے گا جیسے سٹوری پڑھتے ہیں. ایک ایک جملے کو، وہ جو کانسیپٹ اس میں بیان کی، ہر چیپٹر میں کیا موضوع ڈسکس ہوا ہے، اس موضوع کے بارے میں مختلف اینگل سے، مختلف پہلوؤں سے کیا چیزیں، کون سے کانسیپٹس بیان کیے گئے ہیں، ان کو اسے اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ کل کو اچھے نمبر لے سکے. تو جب اس کو سمجھنا ہے تو وہ دوڑ نہیں سکتا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا سر میں نے آدھے گھنٹے میں کتاب ختم کی ہے، نمبر لگاؤ. تو کہے گا تمہیں کس نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں پہلے ختم کرنے کے نمبر ملیں گے؟ نمبر ملیں گے اس کو سمجھنے کے. آگے چلیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں، فرماتے ہیں تدبر اور تفسیر کا فرق، یعنی قرآن میں تدبر کیا ہے اور قرآن کی تفسیر کیا ہے. یہ فرق بہت ضروری ہے، چونکہ جس کو کہو قرآن پڑھ، کہتا کون سی تفسیر پڑھوں. او بھائی، پہلے پریپ تو بند تو پڑھ، پانچویں تو پاس، پرائمری تو پاس کر، پھر جا کے ایف ایس سی کی بات کرنا یا گریجویشن کرنا یا ماسٹرز کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے اور اوپر کہاں جانا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. جی آپ قرآن پڑھیے، آغا صاحب کون سی تفسیر پڑھوں؟ جبکہ جس کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بہت پریکٹیکل انسان ہے، یہ دنیا کو، دنیا کے مسائل کو سمجھنے والا ہے. اور وہ اسی اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. ان کی مشکلات، ان کی پسماندگی، ان کا یہ پیچھے رہ جانا، ان کا اخلاقی پست ہو جانا، ان سب کی ام الخبائث یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سے کٹے ہوئے ہیں، تدبر نہیں کرتے اس میں. علماء کی بات نہیں کر رہے، تفسیر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے کچھ روایات نقل کرتے ہیں، روایات بتاتے ہیں. یہ پہلی روایت اصول کافی میں ہے، اور یہ روایت نقل شدہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے. کبھی اس روایت کی نگاہ سے کبھی قرآن کو دیکھا ہے؟ ہم نے اپنی تلاوتوں کو دیکھا ہے؟ یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن غور سے سنیں. فرماتے ہیں الا، الا عربی زبان میں تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ذاکر دیکھے یا مولانا دیکھے نا کہ مجمع جو ہے نا کٹ گیا, میری طرف توجہ نہیں دے رہا, تو کوئی ایسا لفظ بولتا ہے کہ سارے ٹھیک ہے نا, توجہ کر لیں. اللہ یہ کام کرتا ہے عربی میں, یعنی آگاہ ہو جاؤ, خبردار, ہوشیار, غور سے سنو, توجہ سے سنو. کیا سنے توجہ سے؟ فرمایا لا خیر, کوئی خیر نہیں ہے, یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ کسی کو برا لگے, لا خیر, یہ جو عربی زبان اگر کسی کو آتی ہو, اس لا کو کہتے ہیں لائے نافیہ جنس, یعنی بالکل اپنے بعد والی چیز کی مکمل نفی کر رہی ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل کوئی خیر نہیں ہے. فی قراءتن, اس قراءت میں کہ جس میں لیس فیہا تدبر, جس میں غور و فکر کوئی نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, مولا کا فرمان ہے, اصول کافی میں موجود ہے, اور یہ فرمان کوئی عجیب چیز نہیں ہے, یہ قرآن سے اس نے جنم لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے, تالے والے دل میں کیا خیر گھسے گی؟ تالے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن نہیں گھسے گا اس میں, کیونکہ قرآن گھسے گا پہلے تالا کھول, اور تالا کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ تدبر, اپنے دل کا دروازہ کھول, قرآن اندر گھسے, یہ پیغام تیرے دل میں گھسے. اگر تو نہیں کھولتا, یعنی تدبر نہیں کرتا, کوئی خیر نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, خطبہ فدکیہ مشہور ہے خطبہ, اس میں جناب سیدہ نے قرآن مجید کی آیت کو, یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, افلا یتدبرون القرآن, اس آیت کو تھوڑا سا چینج کیا. قرآن تو کہہ رہے نا کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, بی بی نے فرمایا تم لوگ جو سامنے بیٹھے تھے یا کھڑے تھے, تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, لہذا یتدبر کی جگہ تتدبر کر دیا. توجہ فرمائیے, فرمایا معاشر المسلمین, اے مسلمانوں کے گروہو, افلا تتدبرون القرآن, کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے, ام علی قلوب اقفالها, یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے. آگے چلیے, وسائل الشیعہ کی روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام, فرماتے ہیں من زعما, جس نے یہ گمان کیا, زعم کہتے ہیں باطل گمان کو, گمان یقین سے نچلے لیول کا ہوتا ہے, بعض گمان جو پیدا ہوتے ہیں انسان کو ان کی بنیادیں صحیح ہوتی ہیں, یعنی واقعا ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جس سے اسے گمان ہوتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے, اور بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے, گمان ہو گیا ہے آج جو ہے نا میرا کام نہیں ہوگا, کوا بیٹھا ہوا دیوار پہ, گمان ہو گیا, گمان نہیں, دیہاتی لوگوں کو یقین ہو جاتے ہیں مہمان آنے والا ہے, کوا دیوار پہ بیٹھ کے بول رہا ہے آج میرے دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے آنے والے, پھر کہتا ہے بائیں میں ہو رہی ہے, پھر پاؤں میں ہو رہی ہے, اس نے کہا تجھے کھجلی کی بیماری ہے, میرے سے دور ہٹ جا, مجھے بھی لگائے گا تو. احمقانہ قسم کی سپرسٹیشنز جو ہے نا وہ اس سے گمان ہو جاتا ہے بندہ, تو یہ کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ بے بنیاد گمان جس کو پیدا ہو جائے کہ ان الکتاب مبہم, یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ ایک مبہم کتاب ہے. مبہم کسے کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی بندہ بات کرے, آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, الٹی سیدھی باتیں کرو, آپ کہتے کیا مبہم گفتگو کرو, سیدھی بات کرو. تو جس کے اندر جو یہ گمان باطل پیدا کر لے کہ اللہ کی کتاب مبہم مبہم ہے, فقد ہلکا, تو پھر یقین کر لو کہ وہ ہلاک ہو گیا, چونکہ اس نے وہ پاکیزہ پانی کا چشمہ چھوڑ دیا, ترک کر دیا, وہ سمجھتا ہے میں یہاں سے اپنی پیاس بجھا ہی نہیں سکتا, کہ جہاں سے ہی پیاس بجھنی تھی وہ چھوڑ دیا اس نے, تو وہ خود بھی ہلاک ہوا, اور جس کو آگے رہنمائی فرمائے گا اس کا بھی بیڑا غرق کرے گا. فقد ہلک و اہلک, خود بھی ہلاک ہے اور دوسرے کو بھی ہلاک کرے گا, دوسروں کو بھی کہے گا مت پڑھنا, اس کو پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا, یہ سمجھ نہیں آتا. اس کے بعد آج کے لیے یہ چونکہ 10 بجے مجھے تمام کرنا ہے, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کا جملہ ہے جو ان کی کتاب آداب الصلاح, نماز کے آداب, معروف کتاب ہے امام خمینی کی, اس کے اندر فرماتے ہیں, الفاظ پہ ذرا توجہ کیجئے گا, فرماتے ہیں ایک وہ حجاب کہ جو اس نورانی صحیفے سے استفادہ کرنے میں حجاب بنے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک حجاب یہ ہے. یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو نورانی صحیفہ ہے, یہ جو قرآن ہے اللہ کا, ہم اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے, اس کے اور ہمارے درمیان کچھ حجاب آ گئے, کچھ حجاب رکاوٹیں آ گئی ہیں, آڑ بنا دی گئی ہیں, ان میں سے ایک حجاب یہ اعتقاد ہے. بعض لوگوں نے یہ اعتقاد بنایا ہوا, جہاں سے بھی بنایا ہے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ صرف وہ چیزیں جو مفسروں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں یا جس طرح ان کو سمجھ آیا ہے قرآن, کسی اور کو قرآن سے استفادے کا حق نہیں ہے, تم بھی وہی سمجھو جو انہوں نے سمجھا تفسیر میں لکھا ہے, تم ڈائریکٹلی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے. یہ جس کا اعتقاد ہے, امام فرما رہے ہیں یہ ان حجابوں میں سے ایک حجاب ہے جو رکاوٹ بن گیا ہے اور ہم قرآن سے استفادہ نہیں کرتے, بجائے ہم قرآن اللہ کی طرف منہ کریں ہم مفسر کی طرف منہ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے, آپ ذرا مختلف مسالک کی تفسیریں پڑھیے, آپ بریلوی تفسیر پڑھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ پکا بریلوی لگے گا. آپ دیوبندی تفسیر پڑھیں, آپ کہیں نہیں نہیں بریلوی نہیں, اللہ تعالیٰ دیوبندی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے اگلی پڑھ کے, اللہ تعالیٰ اہل حدیث ہے, نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے. پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ شیعہ ہے, پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ فلان. لیکن جب آپ خود قرآن پڑھو گے آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی. اسی لیے تو ادھر جانے کی ترغیب نہیں دی جاتی, چونکہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو امام خمینی یہ فرما رہے کہ وہ حجاب جو اس نورانی صحیفے سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ ہے, ان میں سے ایک حجاب یہ اعتقاد ہے کہ جو کچھ مفسرین نے لکھا یا سمجھا ہے اس کے علاوہ کسی کو قرآن سے کچھ سمجھنے کا, استفادہ کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی دروازہ بند کر دیں, یعنی اپنے بزرگوں کو پوجو جو وہ لکھ گئے, آنکھیں بند کر کے مانو, تم اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹ کوئی استفادہ نہیں کر سکتے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ کہہ رہے ہیں. یعنی اس بت کو توڑنا چاہ رہے ہیں. ویسے بھی وہ بت شکن تھے, بہت سارے بت توڑے انہوں نے اس زمانے میں, تو یہ بت بھی توڑنا چاہ رہے ہیں کہ تم خود جاؤ اللہ کی کتاب کے حضور میں بیٹھو اور غور کرو اور استفادہ کرو. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان بیچاروں نے جنہوں نے یہ اعتقاد بنا لیے, ان کو ایک مکس اپ ہو گیا, یہ مکس اپ کر گئے, ایک بات ان کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا غلط نتیجہ نکال لیا, اور ان لوگوں نے قرآن میں تفکر اور قرآن کی آیات میں تدبر کو تفسیر بر رائے سمجھ لیا. کہتے ہیں روایات پڑھو ورنہ تفسیر بر رائے ہے. امام خمینی کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی بات, ان کے پلے نہیں پڑا, انہوں نے تدبر کو مکس کر دیا تفسیر کے ساتھ, اور جو تدبر سے بات استفادہ ہوتی کہتے تو تفسیر میں رائے کر رہے کیونکہ تو نے یہ نہیں پڑھا, وہ علم نہیں پڑھا, فلان نہیں پڑھا, اس طرح کی تومتے لگاتے, جبکہ بیمار خود ہیں دوسرے کو بیمار کہتے ہیں, جو کہ صحت مند ہے ٹھیک روش پہ چل رہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنی اس فاسد رائے, فاسد فساد سے, اپنی اس فاسد رائے اور باطل عقیدے کی وجہ سے ان لوگوں نے قرآن کو مہجور کر دیا. یعنی انہوں نے ایسا جال بن دیا قرآن کے ارد گرد اپنی سو کالڈ علمی دلائل کا کہ اس جال میں لوگ پھنس جاتے ہیں، پیچھے کوئی قرآن کے قریب نہیں جاتا۔ انہوں نے دیوار کھڑی کر دی ہے قرآن اور لوگوں کے درمیان، اور بندے ڈرتے ہیں قرآن کے قریب جانے سے، ہم نے تو اتنے علوم نہیں پڑھے ہوئے، ہم نے تو روایات نہیں پڑھی ہوئی، ہم کہیں گمراہ ہی نہ ہو جائیں۔ ان جاہلوں نے یہ حجاب کھڑا کر دیا ہے اور قرآن کو مہجور کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو 10 بج گئے، آج ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں، کل اس کا یہیں سے آغاز کریں گے، اور کل جو پہلا بیان ہے وہ رہبر معظم انقلاب کا تدبر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں 5-10 منٹ ہم مزید استفادہ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ رہبر معظم انقلاب قرآن میں تدبر کے بارے میں فرماتے ہیں، ذرا الفاظ غور سے سنیے تاکہ یہ دونوں چیزیں تدبر اور تفسیر پتہ چل جائے، یہ ایک چیز، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ تفسیر اسپیشلسٹ لوگوں کا کام ہے، مختلف علوم میں اسپیشلائز کیا ہو تب بیٹھے تفسیر کرنے کے لیے، لیکن تدبر ہر بندے کے لیے، قرآن اٹھائے، ترجمے والا قرآن اٹھائے، غور کرے، اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں اصلاً تدبر تفسیر کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، فارسی جملہ یہ، اصلاً تدبر برائے تفسیر کردن نیست، اصلاً یعنی بنیادی طور پر تدبر ہے ہی نہیں اس لیے کہ قرآن کی تفسیر کی جائے۔ تدبر تو یہ ہے کہ اللہ کے الفاظ کی ترتیب کو سامنے رکھا جائے اور اس جملے سے کیا معنی نکلتا ہے ان الفاظ کا، اور اس خاص ترتیب میں رکھے گئے الفاظ کا کیا معنی ہے، یہ ایک بندہ درک کرے، جیسے ایک عام عربی سمجھنے والا یہ بھی غور کر کے ذرا درک کر لے، بات ذرا گہری ہو تو ذرا غور کرے، رکے، بار بار پڑھے تاکہ اچھی طرح بات کو، یہ تدبر، یہ تفسیر ہے ہی نہیں۔ اصلاً تدبر تفسیر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مراد سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو جو اللہ نے رکھا ہے ان سے کیا مراد ہے اللہ کی۔ توجہ کریں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے قرار دیا، اسے بنایا ایک ایسا قرآن جو عربی میں ہے، لعلکم، تاکہ تم لوگ اس امید پر کہ تم لوگ تعقلون، اس کو سمجھو، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنی اچھی عربی آتی ہوگی، جتنا اچھا عربی الفاظ ہوں گے، اتنا بہتر سمجھ آئے گا۔ عقل تو پھر ہے ہی، اور البتہ یہ ضرور ہے کچھ بندے جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے، یہاں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہوتا، موج مستی میں اس کو ٹینشن نہیں دی ہوتی، کھاؤ پیو موج کرو، سوچنے سے ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں سوچی پہ آتے بندہ گیا، یعنی جو سوچنے لگا وہ اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے، ایسے احمق قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں ان بے وقوفوں نے۔ تو بعض لوگوں کی عقلوں کو زنگ لگا ہوتا ہے، ان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، دماغ کو ذرا تفکر سے، فکر سے ورزش کرانی پڑتی ہے تاکہ وہ زنگ ہٹے، لیکن جو لوگ سوچنے سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے عربی بنایا تاکہ تم سمجھو، اور ہم نے پریکٹیکلی کیا ثابت کیا ہے، یا اللہ تو نے اس کو، تو نے تو چاہا ہم سمجھیں لیکن ہم نے نہیں سمجھنا، اللہ کہہ رہا تھا کہ تم سمجھو۔ اور وہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ سات کی، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کرے، تاکہ صاحبان عقل نصیحت حاصل کرے، یہ تاکہ کس لیے؟ اس لیے ہم نے قرآن بھیجا۔ تو رہبر فرماتے ہیں اصلاً تدبر تفسیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ مراد کو سمجھنے کے لیے ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے آگے لوازمات، اس میں سے احکام نکالنا، فلان کرنا، یہ وہ تفسیر، وہ اگلا کام ہے۔ ابھی تو سمپلی اس جملے سے تمہیں کیا سمجھ آ رہا، تدبر کا یہ ہدف اور یہ مقصد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان جب اس کے سامنے کوئی حکیمانہ سخن، کوئی کلام اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دو طریقوں سے اس کے ساتھ برخورد کر سکتا ہے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سرسری طور پہ کوئی خاص توجہ لفٹ نہ کروائے اور بڑا ایزی لے کر اس پر ہلکی پھلکی توجہ کرے، سنجیدہ نہ لے اس کو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اور یہ جاننے کی کوشش میں کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے، اس طرح اس کلام کو دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تدبر ہے اور اس کا تعلق تفسیر سے نہیں ہے، اور اصلاً یہ کام یہ تفسیر کے مرحلے کو نہیں پہنچتا، وہ تدبر کے جو قرآن میں لازم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو، قرآن کو توجہ سے اور غور و فکر سے دیکھو۔ قرآن سرسری پڑھ کے آگے گزر جانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن سب سے بڑے عالم کا کلام ہے، قرآن اس کا کلام ہے جس، تمہاری اچھائی برائی اسی کے ہاتھ میں ہے، تمہارا کل فیصلہ اسی نے کرنا ہے، تم نے اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تم نے زندگی کیسی گزاری اس نے حساب کتاب کرنا ہے۔ تو پھر یہ کتاب جو تمہاری رہنمائی کر رہی ہے کیسے وہاں پہ اچھے نمبر لوگے، اس کو تو بے تکی بات ہے سرسری تم گزر جاؤ، تو تمہاری بے وقوفی پر گواہی ہے، یہ تو تمہاری کم عقلی پہ گواہی دے رہا ہے تمہارا رویہ، کہ سب سے زیادہ قیمتی کتاب جو ہے اس کو تم سرسری پڑھ رہے ہو اور اس کو تم غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی۔ یعنی آپ لوگ قرآن کی ہر آیت کو جب پڑھ رہے ہوتے ہو، تأمل کے ساتھ، گہرائی میں اترنے کی کوشش کے ساتھ اور سمجھنے کی فکر میں لگ کر تم قرآن کی ہر آیت کو پڑھو، نہ کہ ایسے ہی سرسری۔ ہم تو سرسری بھی نہیں پڑھتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کے معارف کو، یعنی قرآن میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھنا، قرآن کی آیات میں تدبر کرنا اور اللہ کی کتاب کے قرآنی کلمات کو، قرآنی کلمات یہ عام عوام کے درمیان حضور پیدا کر لیں، یعنی لوگوں کی زبانوں پر قرآن آ جائے، یہی الفاظ عربی نہیں آتی، اردو میں ترجموں میں قرآن کو ڈسکس کیا کریں، جیسے دوسری مثالیں دے رہے ہوتے ہیں ویسے قرآن کی مثالیں دیں، قرآن مثالوں سے بھرا پڑا ہے، قرآن کے بڑے بہترین بہترین جملے ہیں، قرآن کے جملے ان کی زبانوں پر آ جائیں، حضور قرآن واقعاً حاضر ہو جائے لوگوں کے، عوام کے درمیان، اور اس کو سیکھنا اور تدبر اور گہرائی اس قرآن میں سب کے لیے، بالخصوص جوانوں اور نوجوانوں کے لیے رواج پیدا کر لیں۔ یعنی یہ چیزیں جن کے نام لیے گئے ہیں، یہ چیزیں ہمارے عوام میں اور بالخصوص نوجوان نسل میں اور جوان نسل میں یہ رواج پڑ جائے، جیسے ابھی طوطوں کی طرح پڑھنے کا رواج ہے نا، انسانوں کی طرح پڑھنے کا رواج، طوطے میں تو عقل نہیں ہوتی، انسانوں کی طرح پڑھنے کا رواج پیدا ہو جائے قرآن کا، یہ کہہ رہے رہبر۔ اور اس معاملے میں علماء کی ذمہ داری اور جو آگاہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری، لکھنے والے جو لکھتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں، فلان میں لکھتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری، جو بولتے ہیں، اسپوکس مین ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری اور میڈیا کی ذمہ داری بہت اہم اور بہت خطیر ہے۔ یعنی ان تمام معاشرے کے جو لیڈنگ طبقات ہیں جو انفارمیشن منتقل کرتے ہیں عوام میں، ان کی بہت اہم اور خطیر ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں میں رائج کرے۔ پھر فرماتے ہیں الحمدللہ آج ہمارا معاشرہ، مراد ابھی ایران ہے، چونکہ ایران میں بہت سرمایہ گزاری کی گئی، امام خمینی نے بھی کوشش کی لیکن حالات بہت خراب رہے، ان کے زمانے میں جنگ رہی اور بہت انتشار تھا، لیکن رہبر معظم نے بالخصوص ایران کو، ایران کے اندر قرآن مجید کی ترویج کے لیے بہت زیادہ سرمایہ گزاری کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے قاری پیدا ہو گئے ہیں چند سالوں میں جو انٹرنیشنل مقابلے جیت جاتے ہیں قرات کے، ان ملکوں سے جہاں پر پتہ نہیں کب سے ہیں یہ جیت جاتے ہیں۔ کتنے زیادہ حافظان قرآن پیدا کر دیے آپ دیکھتے رہتے ہیں، بالکل کم سن عمر میں کتنے باصلاحیت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، ہمارے لیے نہیں کہہ رہے، اپنے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج ہمارا معاشرہ قرآن سے مانوس ہو چکا ہے، لیکن ہم اس پہ ابھی راضی نہیں ہیں، ابھی ہم خوش نہیں ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ معاشرے کے سب طبقات، مختلف طبقات ہیں معاشرے کے، مختلف شعبے ہیں، تمام معاشرے کے طبقات، ہر ایک طبقہ قرآن کے ساتھ رابطہ برقرار کر، مزدور بھی، آفیسر بھی، جناب سیاستدان بھی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی جتنے طبقات آپ معاشرے میں موجود رکھتے ہیں، ہر طبقہ قرآن سے ڈائریکٹ رابطے میں ہو، یہ ہمارا ہدف اور یہ مقصد ہے۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ قرآن کو پڑھ سکیں اور قرآن کو سمجھ سکیں اور قرآن میں تدبر کریں، وہ چیز کے جو ہمیں قرآن کے نورانی حقائق تک پہنچائے گی وہ قرآن میں تدبر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آخری جملہ یہاں پہ میں تمام کرتا ہوں، رہبر فرماتے ہیں کہ سطح تدبر، یعنی یہ جو تدبر، یہ ایک لیول ہے، تدبر کا لیول قرآن میں تفسیر کے لیول سے نیچے ہے، تفسیر کا لیول اوپر والا، تفسیر کا مرحلہ بعد میں ہے، اوپر کا مرحلہ ہے، لیکن یہ جو تدبر کا مرحلہ ہے یہ تمام لوگوں کی توان میں ہے، تمام لوگ یہ کر سکتے ہیں، قرآن سے غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن جو تفسیر قرآن کا لیول ہے وہ تدبر سے اونچا ہے، اور وہ لوگ کریں گے جو متخصص ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں ان علوم کے، کہ جو علوم مربوط ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے مرحلے سے۔ یہاں پر ہم تمام کر رہے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار اس مقدس اور عظیم مہینے میں اور اس بہار قرآن کے مہینے میں، اے پروردگار ہمیں قرآن مجید سے محکم اور گہرا اور دائمی رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کو قبر کھود کے دفن کرنے کی اور قرآن میں تدبر کرنے کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی، اس نظریے پر آئندہ زندگی گزارنے کی اور اس نظریے کے مطابق عمل کرتے ہوئے باقی زندگی گزارنے کی، اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔